میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا۔ میرے حضرت رحمہ اللہ ونور اللہ تعالی مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے عاشقوں میں جینا اور مرنا ذوق نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق ہے۔ جو اس نعمت اور دولت سے محروم ہے وہ بڑی نعمت سے محروم ہے، ذوق نبوت سے محروم ہے یہ ظالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے محبت اللہ کے عاشقوں کی، اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک، کہ اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں۔ وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، اور اس عمل کی محبت بھی مانگتا ہوں جو آپ سے قریب کر دے۔ اور فرمایا کہ اللہ والوں کی محبت کو، اللہ کے عاشقین کی محبت کو درمیان میں اس لیے مانگا کہ یہی وہ دولت ہے، یہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور ان اعمال کی محبت بھی ملتی ہے جو اللہ کا قرب دلاتے ہیں۔ جو آدمی اللہ والوں کی صحبت میں نہیں رہتے، اہل اللہ کی صحبت میں نہیں رہتے، اہل محبت کی صحبت میں نہیں رہتے، وہ حقیقت میں اللہ کی محبت اور اللہ کے خاص تعلق سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل محبت کی صحبت خوب اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو حاصل ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ صحبت میں تو رہتے ہیں لیکن اس کا حاصل ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ تقویٰ ہے، تقویٰ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ اللہ والوں، سچے اللہ والوں کی صحبت کو خود ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر تم کو تقویٰ حاصل کرنا ہے تو تم ہمارے سچے لوگوں میں رہو، جو ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہو تو تم کو تقویٰ مل جائے گا۔ اور تقویٰ کیوں چاہیے؟ تقویٰ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ تقویٰ کے معنی ہے گناہ سے پرہیز کرنا، تقویٰ کے معنی گناہ سے پرہیز کرنا۔ متقی اسے کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہے، متقی اسے نہیں کہتے کہ جو اشراق اور اوابین اور تہجد اور اللہ اللہ کے ہزار ہزار دفعہ تکرار کرتا ہے وہ نہیں کہلاتا متقی، بلکہ متقی وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو خوب روتا ہے، خوب گڑگڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ معافی مانگنے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر متقی ہو جاتا ہے، پھر متقی ہو جاتا ہے۔ تو اگر گناہ ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں اور وہ شخص متقیوں میں ہی شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں۔ تو تقویٰ حاصل کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اور ضروری جز اللہ والوں کی صحبت ہے، تو حاصل بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس محض بیان میں آ گئے، سنا اور چلے گئے، بلکہ اس پر عمل، اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے آج جو کچھ باتیں اللہ کی محبت کی سنی ہیں، سیکھی ہیں، اس پہ ہمارا کیا عمل ہے۔ تو یہ محاسبہ کرنا اور اپنے آپ کو اس عمل پر راضی کرنا، اور اگر یہ حاصل نہیں ہو رہا تو اپنے پیر و مرشد کو اس کی اطلاع کرنا کہ ہم نے جو بیان میں سیکھا، جو سنا، وہ ہم کو اس پہ عمل کی توفیق نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں۔ پھر پیر و مرشد جو اطلاع دے، جو تجویز دے کہ یہ کام کرنا ہے اس طرح کرو, تدبیر بتائے گا وہ, اس پر عمل کرنا, یہ ہے اللہ کا راستہ. اور یہ بھائی کیا بات ہے, کیا اشارے کرتے ہو, کیا بات ہے, یہاں سامنے بیٹھ کے ادھر پیچھے مڑ رہے ہو, ادھر دیکھ رہے ہو, اس سے مجھے خلل آتا ہے, اتنی پرانے آدمی ہیں آپ, کیا کچھ کام کی بات ہے تو کر لو. تو یہ کام کرنے کا ہے, یہ اہل اللہ کی صحبت میں آنا جانا ہو لیکن اس کا ہمیں فائدہ نہ ہو تو پھر کیا حاصل ہوگا. تو ضروری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم اللہ والوں کی تعلیمات سنیں, اللہ اور رسول کی باتیں سنیں, اس پر اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر یہ چیز ابھی تک پیدا ہو گئی یا نہیں ہو گئی, نہیں ہوئی تو اس کی فکر کریں اور اس کی اطلاع کریں, یہ ہے راستہ. اس طرح سے تقویٰ حاصل ہوگا, اس طرح سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا, یہ کیا ہے, لاؤ دے دو, اچھا تھک جاؤ گے پکڑ کر. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی چٹ بھی اپنی ہے, پٹ بھی اپنی ہے, مفہوم ہے حدیث پاک. یعنی اگر کوئی مصیبت یا ناموافق حالات آ جاتے ہیں تو اس پر وہ صبر کرتا ہے, اور صبر کرنے کا یہ انعام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, صابر صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو پھر اس کی کیا بات ہوگی, اس کی کیا قیمت ہوگی جس کے ساتھ اللہ ہو جائے, ہے نا. تو صبر کرتا ہے, شکوا نہیں کرتا, شکایت نہیں کرتا, چلاتا نہیں ہے, واویلا نہیں کرتا, اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ حالات میرے اوپر آئے ہیں وہ میرے اللہ کی مرضی سے آئے ہیں, اسی میں میرا فائدہ ہے, اسی میں میرا فائدہ ہے, اسی طرح رہنا ان کو پسند ہے, ان کو میرا اسی طرح رہنا پسند ہے, اسی حال میں رہنا پسند ہے. تو اس طرح سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اور جب موافق حالات آتے ہیں, کوئی نعمت مل جاتی ہے, خوشحالی آ جاتی ہے, تو اللہ کا شکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. تو فرمایا کہ دو راستے ہیں مومن کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے, ایک صبر کا راستہ, ایک شکر کا راستہ. تو مصیبت کو مانگے نہیں, مشکل کو مانگے نہیں, آسانی کو پسند کرے, عافیت کو پسند کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی دو امر پیش آتے تھے, ایک مشکل راستہ اور ایک آسان, دونوں سے گزرا جا سکتا ہے, تو آپ آسان راستے کو اختیار فرماتے تھے, آسانی کو پسند فرماتے تھے. لیکن جب مشکل آ گئی تو اللہ کی طرف سے ہے, اس پر صبر کرنا چاہیے, شکوا نہیں کرنا چاہیے, واویلا نہیں کرنا چاہیے, بے صبری نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو صبر کے ساتھ رہنا چاہیے, کچھ دن صبر کرنا چاہیے, پھر اللہ تعالیٰ وہ مشکل ہٹا دیتے ہیں, حالات جاتے رہتے ہیں, موافق حالات آ جاتے ہیں. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا, اور مشکل کے بعد پھر آسانی بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. تو یہ راستے ہیں دو. فرمایا حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جیسے پرندہ ہوتا ہے, اس کو اڑنے کے لیے دو بازو چاہیے ہوتے ہیں, ایک بازو سے پرندہ اڑ نہیں اڑ سکتا. تو مومن کے بھی دو بازو ہیں, ایک صبر کا اور ایک شکر کا, دونوں بازو سے یہ ساتھ ساتھ اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راس سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا. اللہ کی رضا میں جینا یہ ہے کہ جو احکامات شریعت کے ہیں اور جو راستہ سنت کا ہے، سنت کا طریقہ، اس پر عمل کرنا، یہ ہے اللہ پر جینا، اللہ کے نام پر جینا، اللہ پر جینا، اللہ کی رضا میں جینا. اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان کاموں سے رک جانا، مر جانا، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنا، یہ ہے اللہ پر مرنا. اور یہ سب اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے وہی ان احکامات کی تابع داری کرتا ہے اور وہی گناہوں سے بچتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ ہے تیرا فضل کرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریہ و بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریہ و بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا. یہ کون ہے؟ یہ بچہ چھوٹا ہے نا. یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی گریہ و بکا ہے، کبھی آہ سرد بھرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا. یعنی اللہ کے عاشقوں کی یہ علامت ہے کہ اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو کبھی بھولتے نہیں. کبھی زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، کبھی زبان سے استغفار کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی کا نعرہ لگا رہے ہیں، کبھی یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا نعرہ لگا رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، اور کبھی دل ہی دل میں یاد کرنا. غرض یہ ہے کہ اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. اللہ کو بھلا دینا عاشقوں کی موت ہے. موت، یہ بزرگ کا واقعہ ہمارے حضرت نے نقل فرمایا کہ ان سے کوئی بزرگ زیارت کے لیے جا رہے تھے، ان کی زیارت کے لیے دور سے کہیں جا رہے تھے. راستے میں کہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے وہ لیٹ گئے تو چڑیاں چیچی کر رہی تھیں لیکن ان کی آواز میں ان کو اللہ تعالیٰ نے انکشاف کر دیا, کشف کے ذریعے ان کو معلوم ہوا کہ چڑیاں کہہ رہی ہیں کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا, جن سے ملنے جا رہے ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا. تو ان کو بڑا افسوس ہوا, صدمہ ہوا. تو اب جو وہ چلے تو اس ارادے سے چلے کہ بھائی ان کی میت میں جنازے میں شرکت کر لیں گے. جب وہ پہنچے تو وہ تو بزرگ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, بات چیت کر رہے تھے. تو بہت حیران ہوئے, کہا کہ بھائی آج کل چڑیاں بھی جھوٹ بولنے لگی ہیں, سیاست دان تو جھوٹ بولتی ہیں چڑیاں بھی جھوٹ بولنے لگی ہیں. کہا کیا بات ہو گئی؟ کہا میں وہاں لیٹا درخت کے نیچے, چڑیاں کہہ رہی تھیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا, آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں. انہوں نے کہا کہ کس وقت کی بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں وقت ایسا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ چڑیوں نے جھوٹ نہیں کہا, چڑیوں نے سچ کہا, کیونکہ وہ اس وقت میں اللہ سے غافل ہو گیا تھا, اللہ سے میں غافل ہو گیا تھا. تو اللہ والوں کی اور عاشقین کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں, یعنی کہ وہ ہر وقت یہ دھیان رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, ہر وقت یہ دھیان رکھتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت تسبیح لیے بیٹھے رہتے ہیں, آنکھیں لال کیے بیٹھے رہتے ہیں اور چہرہ جلالی بنا کے بیٹھے رہتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جلاد کی طرح داخل ہوتے ہیں, یہ نہیں. بلکہ اللہ کی یاد اصل کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, کہ ہر دم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد رہے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا, گھر میں داخل ہوتے وقت آپ کا کیا عمل تھا, آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے, آپ دعا پڑھتے, اللہم انی اسألوک خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے. کیسے داخل ہوتے تھے, کیسے داخل ہوتے تھے گھر میں بتاؤ؟ ارے زبان ہے منہ میں کہ نہیں؟ ابھی میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو کیسے داخل ہوتے, مسکراتے ہوئے. دعائیں یاد رہتی ہیں, ذکر یاد رہتا ہے, عمل یاد نہیں رہتا. مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. اب میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم بیان میں آتے ہیں, ہم سنتے ہیں تعلیمات, تو ہمیں یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے بیان میں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے, ہمارا عمل اس کے مطابق ہو گیا یا نہیں ہوا. اگر پہلے ہی تھا تو سبحان اللہ, اور اگر نہیں تھا تو اب ہو جانا چاہیے نا. گھر میں کیسے داخل ہونا ہے؟ مسکراتے ہوئے, اس طرح مسکراتے ہوئے کہ سامنے والے کو دل خوش کر دیں. زبردستی مسکرانا نہیں کہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی بھی دانت ایسے نکلے ہیں جیسے کچا چبا جائے گا. بعض لوگ مسکراتے ہیں اس طرح جیسے کچا چبا جائے گا. یہ مسکراہٹ دل سے ہونی چاہیے تاکہ گھر والے خوش ہو جائیں. بتایا تھا نا کہ کسی مومن کو خوش کرنا حدیث پاک میں ہے, ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین. یہ چیزیں سیکھنے کی بزرگوں سے ہوتی ہیں کہ کسی مومن کے دل میں خوشی کا داخل کر دینا, اس کو مسکرا کر دیکھ لینا, اس کی خیر خیریت دریافت کر لینا, اس کا دکھ درد سن لینا تاکہ وہ خوش ہو جائے, تو یہ سب بڑی بھاری بھاری عبادتوں سے افضل ہے. لیکن ہم تو تسبیح جپنا جانتے ہیں, ہم تو لمبی رکعتیں پڑھنے کو ہی دین سمجھتے ہیں, ہم چلائی لگانے کو دین سمجھتے ہیں, ان باتوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ اصل یاد اللہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آ جانا, سنت یاد آ جانا حقیقت اللہ کی یاد کی یہ ہے. اور گھر والے وہ بھی جب اپنے شوہر کو دیکھیں, والدین کو دیکھیں, اپنے اولاد کو دیکھیں گھر میں داخل ہوتے, وہ بھی مسکرائیں, وہ بھی خوش ہو جائیں. اور اولاد کو دیکھ کے, والدین کو دیکھ کے, شیخ کو دیکھ کے, کوئی بھی اچھی نعمت ہو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنا, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اچھی چیز دیکھتے, نعمت دیکھتے, تو یہ دعا پڑھتے. یہ ذکر ہے اصل, اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس موقع کی سنت یاد آ جائے. کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تم میری اتباع کرو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ, اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو, جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم کرو, تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اور ویغفر لکم ذنوبکم, اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے ہم تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے, گناہ بھی بخشے جائیں گے. سنت کے عمل کی سب سے بڑی برکت کہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے بندہ. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو سنت وہ عمل ہے جس کی برکت سے بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, مقرب ہو جاتا ہے. مگر ہمیں تو ان چیزوں کا دھیان ہی نہیں رہتا, ہم تو اور طریقے سے, ہمارا طریقہ دوسرا ہے. نہ ہمیں دعا یاد ہے نہ ہمیں وہ عمل یاد رہتا ہے, تو محبت کہاں سے پیدا ہوگی, محبت کیسے پیدا ہوگی؟ خالی بیان سننے سے کیا فائدہ ہوگا جب تک کہ عمل پہ نہیں آئیں گے, عمل تو ہے نہیں. تو محاسبہ کرنا چاہیے, اور جو جو کمی کمزوری ہمارے اندر ہے جمپ لگا کے نہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے. تھوڑا تھوڑا عمل بھی بہت ہو جاتا ہے, قطرہ قطرہ دریا میں جمع, قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے دریا بن جاتا. آج ایک دعا یاد کر لو کل دوسری دعا یاد کر لو, ایک دن میں ایک مختصر سی دعا یاد کرنا کون سا مشکل کام. مگر نہیں, بس بیان سن لیا بہت بڑی عبادت ہو گئی, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, کچھ عمل کی ضرورت نہیں. پیر رو رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے, دل اس کا رو رہا ہے, مگر نہیں وہیں کے وہیں جم و جامد بیٹھے, جمے ہوئے ہیں, بس ہلنا نہیں ہے اپنی جگہ سے. اس طرح اللہ کا راستہ طے نہیں ہوگا, یہ حماقت ہے, جہالت ہے. ہمارے ہمیں آخرت میں جانا ہے کہ نہیں, اگلی زندگی میں اٹھایا جانا ہے کہ نہیں, تو وہاں کی یہ کرنسی ہے. جو یہ کرنسی یہاں سے نہیں لے کے گیا وہاں نہ کوئی تعلق کام آئے گا, نہ برادری کام آئے گی, نہ بزرگی کام آئے گی, وہاں تو یہ کرنسی کام آئے گی, سنتوں پر عمل کام آئے گا, اللہ کی یاد کام آئے گی, گناہوں سے بچنے کا عمل یا کام آئے گا. مگر نہیں, بس یہ بیان سن لیا, بس واہ واہ کہہ دیا, سبحان اللہ کہہ دیا, ہمارا کام ہو گیا. نہیں میرے دوستو, کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں, اللہ ان کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں. اب جس گھر میں غصے کی بیماری ہے, جلاد بنے ہوئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں, پھر اللہ کی نظر رحمت کیسے ہوگی, اللہ کی رحمت کیسے برسے؟ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں ہم کہ نہیں, چاہیے ہمیں کہ نہیں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. یہی عشق کی علامت, یہی عشق کی ضمانت, کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل میں یاد کرنا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, تیرے عاشقوں سنگ درد مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد مرنا ایک بڑی کوتاہی بہت بڑی کوتاہی ہم میں یہ ہے ہم لوگوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا ان کا خیال نہیں رکھنا ان کا دکھ درد نہیں سننا اور ان کے ساتھ نوکروں جیسا معاملہ کرنا بس ان کا ایک ہی کام ہے اور کچھ کام نہیں گھر بار دیکھنا بچے پالنا بچے جننا بچے پالنا نہ ان کے دکھ درد کا خیال نہ ان کے آرام کا خیال جتنی استطاعت اپنے اندر ہو جتنی استعداد ہو اپنے گھر والوں کا خوب خیال رکھنا چاہیے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ محبت کا رویہ تو رکھ سکتے ہیں وہ تو مفت ہے نا اس میں تو کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے بڑے میاں اگر کسی نے اپنی بیوی کو خوش ہو کے دیکھ لیا تو تمہاری جیب سے کچھ نکلے گا مگر اللہ راضی ہو جائے گا تمہاری جیب سے کچھ نہیں گیا مگر خدا تعالیٰ تمہاری جھولی بھر دے گا اپنی رضا سے اپنی محبت سے کہ یہ میری بندی کو آرام سے رکھتا ہے میری بندی سے محبت کرتا ہے دل نہ بھی چاہے تو بھی محبت کرو بھائی جس کا دل چاہے وہ محبت کرے تو کیا کمال ہے دل کا بندہ ہے یہ تو کمال تو جب ہے جب بیوی سے محبت نہ بھی ہو پھر بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے تو یہ ہے کمال مگر یہ کیا کہ لڑائی جھگڑا ہر وقت غصہ ہر وقت ناچاقی ہر وقت تانے ہر وقت بس یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ ملازمہ ہے ہماری اور یہ دیکھ بھال کرنے کے لیے ہے بچے پالنے کے لیے ہے یہ انسان تو ہے ہی نہیں اس کا دل تو ہے ہی نہیں اس کے جذبات تو ہے ہی نہیں ہم ہیں بس جو کچھ بھی ہے ہمارے جذبات بھی ہیں خود ہم باہر دوستوں میں ہنس بول لیتے ہیں کھا پی بھی لیتے ہیں سارے کام کر لیتے ہیں جو جی میں آتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں یہ بیویاں جو پاک دامن ہیں پردے دار ہیں اور شرعی پردہ کرنے والی ہیں جو باہر گھومنے والی نہیں ہیں تو ان کا کچھ حق نہیں ہے یہ پاک دامن بیویاں ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو خوش کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے حضرت نے یہ حدیث بارہا سنائی اور اس مضمون پر بہت زور دیا ہے کہ اپنی بیویوں کو ہم آرام سے رکھیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں اول تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وعاشروهن بالمعروف کہ یہ ہماری بندیاں ہیں ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المرأۃ کالظل عورت جو ہے یہ ٹیڑی پسلی سے آپ کے بھی سینے میں ٹیڑی پسلی ہے میرے سینے میں بھی ٹیڑی پسلی ہے آپ جائیں گے کبھی ہسپتال کہ ہماری پسلی ٹیڑی ہے اس کو سیدھا کر دو کوئی مرد ہے ایسا عقل مند نہیں اسی ٹیڑی پسلی سے ہی گزارا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سینے کی جو یہ پسلی بنائی ہے ٹیڑی شیپ میں یہ حقیقت میں ٹیڑی نہیں ہے بلکہ اس کا کام یہی ہے اس کو اسی طرح بنا اس کی تخلیق اسی طرح ہے ہم ٹیڑا سمجھتے ہیں یہ ٹیڑی نہیں ہے اللہ کی تخلیق ٹیڑی نہیں ہو سکتی اس کے ٹیڑے پن جو ہے یہی سیدھا پن ہے اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے اسی سے فائدہ ہوتا ہے اگر کوئی اس کو سیدھی پسلی سیدھی ٹیڑا بنا دے کسی طرح تو وہ فائدہ نہیں دے گی نقصان دے گی ٹوٹ جائے گی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ کالظل یہ عورت جو ہے ٹیڑی پسلی سے اسی سے فائدہ اٹھانا ہے اس کے ٹیڑے پن سے ہی فائدہ اٹھانا ہے المرأۃ کالظل ان اقمتھا کثرتھا اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے بعض مردوں کا ہوتا ہے نا جلا میں ڈنڈے مار کے سیدھا کر دوں گا کبھی نہیں کر سکو گے سیدھا اللہ سے جنگ کرو گے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ اللہ سے جنگ کرنا ہے کہ اللہ کا رسول تو فرما رہا ہے کہ اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. ان اقمتہا کسرتہا وان استمتعت بها استمتعت بها, اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اسی طرح سے فائدہ اٹھا, اس کے ٹیڑھے ہی پن سے فائدہ اٹھا, سیدھا نہیں کر سکو گے. وان استمتعت بها استمتعت بها, اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفیہا عوج, اس میں ٹیڑھا پن رہے گا. اب تم کون ہوتے ہو اس کو سیدھا کرنے میں, ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہنے والا؟ نعوذ باللہ. جب آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں ٹیڑھا پن رہے گا تو یہ ٹیڑھا پن ہمارے فائدے کے لیے ہے, یہ نظام کو سنبھالنے کے لیے ہے, نظم قائم رکھنے کے لیے ہے. اگر عورت اور مرد کی عقل اور اس کے تمام امور اللہ تعالیٰ برابر کر دیں, عقل بھی برابر کر دیں, نظام نہیں چل سکتا, نظام نہیں چل سکتا. ہمیشہ دفتر کے اندر سارے حاکم نہیں ہو سکتے, ہو سکتے ہیں حاکم, وہ کہے گا میری چلے گی, وہ کہے گا میری چلے گی. ایک حاکم ہوتا ہے, اس کا پھر محکوم ہوتا ہے, تب نظام چلتا ہے. تو اسی طرح سے عورت اور مرد کا نظام اللہ نے اسی طرح رکھا ہے, ایک کو حاکم بنایا ہے, ایک کو محکوم بنایا ہے. اگر محکوم حاکم بننے کی کوشش کر گیا نظام بگڑ جائے گا, اور حاکم محکوم بن جائے گا جیسے آج کل ہو رہا ہے, عورتوں کے خادم بنے ہوئے ہیں, عورتوں کی چل رہی ہے, عورتیں دیکھتی ہیں رسومات ہندوؤں کی رسمیں اور شادی بیاہ کی رسمیں ہندوؤں کی رسمیں, کل بھی بات ہو رہی تھی, شادی بیاہ کی تمام رسمیں ہندوؤں کی ہیں ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ان رسومات سے نجات دے. یہ جہیز کی لعنت, یہ بارات کی لعنت, بڑے بڑی باراتیں گانے بجانے کے ساتھ لے جانا, اور جو ہے یہ اوپٹن کی رسم, مہندی کی رسم, مائیوں کی رسم, اور یہ حصہ جا رہا ہے وہ حصہ جا رہا ہے, ابھی اتنا جائے گا, منگنی بھی نہیں ہوئی ابھی, پہلے اتنے بڑے بڑے معاملات کر لیے, تھوڑے دن کے بعد رشتے میں گڑبڑ ہو گئی, سارا پیسہ ضائع ہو گیا. اب گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, کیوں کہ اتنا پیسہ ضائع ہو گیا, ان کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. خلاف شریعت کام کیا, خلاف سنت کام کیا, بھلائی کیسے آئی, کیسے آپس میں محبت پیدا ہوگی؟ اور سنت کے مطابق شادی کر کے دیکھو کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے خاندانوں میں, کیسی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو خلاف سنت کام کرنا, تو آج کل یہ ہو رہا ہے عورتوں کے فرمائشوں پہ مرد بگڑ جاتے ہیں, دیکھو فلانی نے ایسا کیا, ہماری تو ناک کٹ جائے گی, ایسا کریں گے تو حصہ نہیں بھیجیں گے تو ناک کٹ جائے گی, منگنی نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی, مہندی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. یہی باتوں نے ہمارا دماغ خراب کر دیا, اللہ سے دور کر دیا, خلاف سنت اور خلاف شریعت کاموں پر ہمیں مجبور کر دیا. مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے, مرد کو چاہیے کہ وہ دین سیکھے بزرگوں سے اور پھر اپنے گھر میں سکھلائے, مگر سکھلانے کا کیا طریقہ ہے؟ ڈنڈا مار مار کے سیدھا کر دوں گا, جلا کے ہاتھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. ظالموں یہ طریقہ نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن ہی سے فائدہ اٹھاؤ, اس کو تعلیم کرنا سیکھو, کیا طریقہ ہے ان کو دین سکھانے کا. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے, چار آدمی اس میں بیٹھے ہیں, پیٹرول ختم ہو گیا, گاڑی رک گئی, اب وہ چاروں اترے گاڑی سے اور گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں, پسینے پسینے ہو گئے, شرابور ہو گئے, جانا ہے بھائی, دھکا لگا رہے ہیں, گاڑی بھی پہنچانی ہے خود بھی پہنچنا, پیٹرول نہیں ہے اس میں. ایک آدمی آتا ہے اس میں پیٹرول ڈال دیتا ہے, جیسے ہی پیٹرول ڈالا گاڑی اسٹارٹ ہو گئی, خود بخود خود بھی بھاگ رہی ہے, مسافروں کو بھی لے جا رہی ہے. تو فرمایا کہ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کا پیٹرول کسی اہل محبت سے ڈلوا لیں, تو پھر یہ گاڑی خود بھی بھاگے گی, دوسروں کو بھی لے کے بھاگے گی. اللہ والے ہوتے ہیں نا, خود بھی اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے عاشقین بھی اللہ کی محبت میں داوڑائے ہوتے ہیں, زبردستی نہیں کرتے, ان کو کھینچ تان نہیں کرتے, گریبان سے نہیں پکڑتے, ان پہ مقدمے نہیں دائر کرتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. یہ خود ہی وہ مجبور محبت ہو جاتے ہیں, محبت وہ چیز ہے. تو اپنے گھر والوں کو دین سکھانا ہو محبت سے سکھانا چاہیے. زور آوری سے، جبر سے، ظلم سے جس نے کام لیا تو کیا ہے کہ جب تک دھکا لگاتے رہے گاڑی کو گاڑی کھسک رہی ہے، لیکن جہاں دھکا لگانا چھوڑا گاڑی وہیں رکی، کام نہیں بنتا. اور جو محبت پیدا ہو گئی تو وہی گاڑی خود بھی بھاگ رہی ہے، دوسروں کو بھی دے کے بھاگ رہی ہے. تو محبت سے کام لینا چاہیے، محبت سیکھنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں سے کیسے محبت کریں، ان کو کیسے دین کی طرف راغب کریں. یہ نہیں ہے کہ بیان میں سنا کہ یہ کمپیوٹر ایسی چیز ہے ویسی چیز ہے، گھر جا کے بعض لوگوں نے توڑ تاڑ کے پھینک دیا اس کو. یہ طریقہ نہیں ہے. پوچھو کہ ہم اولاد کو دین کیسے سکھائیں. اگر بیوی راغب نہیں ہے اس کو ہم دین کیسے سکھائیں، یا شوہر دین کی طرف مائل نہیں ہے، عورت دین کی طرف راغب ہے. ہر گھر میں مختلف حالات ہوتے ہیں، دنیا عجیب بنائی اللہ نے. کہیں اولاد ماں باپ کے لیے رو رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو اللہ ہدایت دے دے، کہیں اولاد اپنے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے رو رہے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہدایت دے دے، کہیں بیوی اپنے خاندان کے لیے رو رہی ہے، شوہر کے لیے رو رہی ہے، کہیں شوہر اپنی بیوی کے لیے رو رہا ہے. بیوی بے پردہ پھر رہی ہے، نہیں مانتی، لاکھ سمجھاؤ نہیں مانتی. تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو طلاق دے دی جائے، یا اس کو علیحدہ کیا جائے، یا اس کو مار پٹائی کی جائے، زبردستی ظلم کیا جائے. اس کے طریقے سیکھنے چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کیا رویہ رکھیں، کیسے پیش آئیں. نرمی اور محبت میں تمام بالائیاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا ساری بھلائیوں سے محروم، ساری بھلائیوں سے محروم ہوگا. اور جس میں نرمی ہے اس میں سب بھلائیاں ہیں، نرمی ہو، محبت ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغلبنا کریمن، کہ کریم لوگوں پر یہ غالب آ جاتی ہیں. عورتیں جو ہیں کریم بھلے لوگوں پہ، نم خو لوگوں میں جن میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے، ان پر یہ غالب آ جاتی ہیں. یغلبنا کریمن ویغلبہن لئیمن، فرمایا کہ کمینے لوگ ہیں جو ان پر غالب آ جاتے ہیں، ڈنڈے چلاتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دل کٹ کے رہ جاتا ہے. خدا تعالیٰ پکڑے گا ایسے لوگوں کو، تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں بیویوں کے اوپر. ایسے ظالم لوگ موجود ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی پکڑ دور نہیں ہے. جس دم وہ پیمانہ لبریز ہو گیا پکڑ آ جائے گی. مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ کے لیے اپنی بیویوں کو نہ ستاؤ، ستاؤ مت، آرام سے رکھو، ان کی دلداری کرو، ان کو خوش رکھو. یہ نہیں کہتے کہ خلاف شریعت کاموں میں بھی خوش کرو ان کو، ان کی ساری فرمائشیں پوری کرو. خلاف شریعت ایک کام بھی پورا نہیں کرو، لیکن جو حلال فرمائش ہے، جائز فرمائش ہے، جہاں تک تمہاری جیب اجازت دے وہ کرو. اور جیب میں پیسہ نہیں ہے تو محبت میں تو پیسہ ہی نکل رہا نا. حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص فٹ پاتھ پہ بیٹھا رو رہا تھا، آنسوؤں سے رو رہا تھا، دیکھا کہ پاس میں ایک ٹوکرا بھی رکھا ہے اور ساتھ میں ایک کتا بھی ہے. کتے بعض اوقات گاؤں گوٹ میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پالتو ہو جاتے ہیں، چل رہے ہیں بے مقصد. تو رو رہا تھا، پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا کتا بھوک سے مر رہا ہے. تو کہا کہ کتا بھوک سے مر رہا ہے، تمہارے ٹوکرے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹوکرے میں روٹیاں ہیں، روٹیاں. کہا کہ ایک روٹی اس کو کیوں نہیں ڈال دیتے؟ کہا کہ میرے آنسو مفت کے ہیں، روٹیوں میں تو پیسہ لگا ہے، روٹیوں میں تو میرا پیسہ لگا ہے، آنسو تو مفت کے ہیں. تو تم مفت کا ہی کام کر لو، تم محبت کر لو اپنی بیویوں سے، ان کی دلداری کر لو، ان کو خوش کرو. بھائی وہاں جا کے بیٹھو، یہ تماشا نہیں کیا کرو، بیٹھ جاؤں. توجہ میں پھر خلل ڈال دیتے ہو، بار بار منع کرتا ہوں پھر بھی وہ خلل ڈالتے ہیں. معاف کر دیا، آئندہ اگر ایسا ہوا تو بس یہاں سے چھٹی کر دی جائے گی. تو تم مفت میں محبت ہی کر لو بھائی، تم پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے، محبت تو کر لو، ان کو اچھا رویہ تو دے دو، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے تو پیش آ جاؤ. اس میں تو تمہارا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی، اللہ کے تم محبوب ہو جاؤ گے. اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. تو اور کتنے لوگ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کتنے لوگ انہی کی ٹیڑھے پن پر صبر کرنے سے ولی اللہ ہو گئے, ولی اللہ صرف ان کی ٹیڑھے پن پر صبر کرنے سے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بیوی ٹیڑھی ہو, اللہ کی نیک بندیاں بھی ہیں ان میں بظاہر ٹیڑھا پن ہے لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں, قانتات مؤمنات قانتات. کیا ہے اور مولانا؟ مؤمنات قانتات تائبات طیبات عابدات طیبات صائحات روزے رکھنے والی اور طیبات و ابکارا پاک دامن عورتیں. بہت سی عورتیں پاک دامن ہوتی ہیں, روزے رکھنے والی ہوتی ہیں, عبادت کرنے والی ہوتی ہیں, نمازیں پڑھنے والی ہوتی ہیں. دلی کے ایک شاعر نے اپنی بیوی کو کہا, شاعر چونکہ اکثر دنیا دار ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں بالکل, تو اس نے کہا کہ تو نمازیں پڑھتی ہے, پردہ کرتی ہے, کیا ملے گا تجھ کو؟ تو جنت میں بھی جائے گی تو ملانوں کے ساتھ رہے گی. مولویوں کو حقیر سمجھتے ہیں نا, انہیں مولویوں کی جو با عمل ہو یاد رکھو, خالی ٹوپی رکھ لینا, داڑھی رکھ لینا, ٹخنے کھول لینا, لمبا کرتا پہن لینا, خالی ظاہری عمل کام نہیں آئے گا, جو با عمل ہو وہ ہے مولوی. میرے شیخ فرماتے تھے مولوی مانے مولا والا, مولوی اصل لفظ ہے مولوی, مولوی مانے مولا والا, جو عمل کرنے والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا, خالی ظاہری حلیت سے مولوی نہیں ہے, اگرچہ نقل بھی کام کی ہے, بھیس بدل لیا تو کبھی نہ کبھی نقل کر لی اصل بھی آ جائے گی, لیکن یہ کامل انسان نہیں ہے, اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے, مولوی نہیں ہے. یہ گاجر مولی ہے, گاجر مولی, گاجر مولی ہے, اس کی قیمت کچھ نہیں ہے. آج کل تو خیر گاجر بھی کافی مہنگی ہو گئی ہے, لیکن پہلے گاجر کی کوئی قیمت نہیں, بے قیمت چیز سمجھی جاتی تھی گاجر مولی, بہت ٹکے کے بھاؤ ملتی تھی. تو یہ مولی گاجر ہے, یہ مولوی نہیں ہے. مولوی تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کے اللہ کے بندوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ سے بھی ڈرتا ہے, بندوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے, وہ ہے مولوی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یغلبن کریمن, کہ یہ عورتیں کریم لوگوں پہ غالب آ جاتی ہیں. کریم ہے شوہر, خاموش رہتا ہے, صبر کرتا ہے, تو یہ اس پہ غالب آ جاتی ہے. سمجھتی ہیں ایسے ہی جیسے وہ ایک بزرگ تھے, وہ ان کی بیوی ہر وقت ان باتیں بناتی رہتی تھی, تانے دیتی رہتی تھی اور کٹ کٹ کرتی رہتی تھی. بڑے بزرگ آدمی تھے, بہت لوگ ان کے معتقد تھے, بڑے شاگرد تھے ان کے, لیکن وہ باتیں بنا موضع. عورتیں فرمایا میرے شیخ نے کہ عورتیں کبھی اپنے شوہر کی معتقد نہیں ہوتی, تو اس کی توقع بھی نہیں رکھنا کہ ہماری معتقد ہو جائیں گی. ذرا دیر میں وہ مٹی پلیت کر دیتی ہیں, بتا دیتی ہیں تم کون سے حضرت ہو تم, میں جانتی ہوں بڑے حضرت ہیں. ایسی ان کی بیوی بھی تھی, تو بیچارے ایک دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, رونے لگے اللہ میاں سے کہ اللہ عمر بھر کا ساتھ ہے اس کا, زندگی گزر گئی, ختم ہونے کو آ گئی, اب تک بیچاری ہماری معتقد نہیں ہے, باتیں بناتی رہتی ہے, کوئی ایسی کرامت ہم کو دے دیجیے جس سے یہ ظالم ہماری معتقد ہو جائے. تو آسمان سے کچھ دل میں آیا کہ ہم ایک چارپائی بھیجیں گے, اس پر تم بیٹھ جانا, وہ ہوا میں اڑنے لگے گی تو تم وہ دیکھ لے گی تم کو, تمہاری معتقد ہو جائے گی. چارپائی آ گئی, اس پہ بیٹھ گئے, وہ اڑنے بھی لگی, بڑے خوش ہوئے. اپنے گھر کے صحن کے اوپر اوپ چکر لگایا انہوں نے, یہاں تک کہ ان کی بیوی نے ان کو دیکھ لیا. اب وہ اتر کے جب گھر میں آئے تو کہا دیکھا میں نے آج بزرگ کو دیکھا ہے, لوگ تمہیں بزرگ سمجھتے ہیں, بزرگ میں نے دیکھا ہے آج, تم کیا چیز ہو, تم تو گھرے رہتے ہو زمین پہ, میں نے آج بزرگ دیکھا ہے. کیا ہوا بھائی؟ کہ وہ آسمان پہ اڑ رہے تھے, چارپائی پہ اڑ رہے تھے, ایسے ہوتے ہیں بزرگ, تم تو ہر وقت نیچے دھرے رہتے ہو زمین پہ مٹی کے ڈھیلے کی طرح. اب انہوں نے کہا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا, کام بن گیا ہمارا, آج ضرور ہماری بیوی ہماری معتقد ہو جائے گی, پکی بات ہو گئی. اب تو کہا یہ نیک بخت تو میں ہی تو تھا. فوراً کہتی ہے کیا, ہاں جبھی تو کہوں کہ ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے تھے, اس کرامت میں بھی انہوں نے ٹیڑھا پن نکال دیا. تو آپ توقع ہی نہیں رکھو, کہ یہ ہماری معتقد ہوگی؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ، ان پہ کون لوگ غالب آ جاتے ہیں؟ زور زبردستی، گالی گلوچ، ڈنڈے بازی، اور نہ نفقہ نہ دیکھے ان کو مجبور جو کر دیتے ہیں، کون لوگ ہیں؟ کمینے لوگ، کمینے ان پر غالب آ جاتے ہیں. اب ذرا سوچو، ہم کمینے ہونا پسند کرتے ہیں کہ ہم کریم ہونا پسند کرتے ہیں؟ بس ان کے باتوں پہ صبر کرو. اور میں نے بتا دیا کہ بہت سی نیک بندیاں ہیں جہاں جسم فروشی بھی ہو رہی ہے، جہاں بے حیائی بھی ہو رہی ہے، اور جہاں شوہر کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، جہاں گندگیاں دیکھ رہے ہیں، کیبل اور اسمارٹ فونوں سے باز نہیں آ رہے، اور مردوں سے غیر مردوں سے دوستیاں چل رہی ہیں، اور ایک یعنی گندگیاں گناہوں میں ملوث ہیں، وہیں پر یہ نیک عورتیں بھی ہیں، پردے دار ہیں، عفیف ہیں، پاک دامن ہیں. یہ اپنے مردوں کی اجازت کے بغیر کہیں جاتی نہیں ہیں، یہ عبادت کرنے والی ہیں، نمازیں پڑھنے والی. تو ایسی بیوی نعمت نہیں ہے کیا؟ نعمت نہیں تو ان کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ اگر اسی عورت کا دل خدا تعالیٰ پھیر دیں اور یہ برقع اتار کے پھینک دیں اور بدکاری کی طرف چل دیں، برائیوں کی طرف چل دیں، نافرمانی پر تل جائیں، پھر کیا کرو گے؟ پھر سٹ پٹاؤ گے، پھر تعویذیں لینے دوڑو گے؟ تو خصوصاً جو نیک بیویاں ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو خوش رکھنا چاہیے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے. وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ، فرماتے ہیں پھر آگے فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، لہذا میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ میں کریم ہو جاؤں، ان سے مغلوب رہوں لیکن میں کریم رہوں، اپنے اخلاق کو خراب نہیں کروں، اپنے معیار کو میں نیچے نہیں نکالوں. تو میں اس کو محبوب رکھتا ہوں کہ بے شک یہ مجھ پہ غالب آ جائیں لیکن میں کریم رہوں، اپنے اچھے اخلاق سے رہوں. وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا، اور میں ہرگز اس کو محبوب نہیں رکھتا کہ میں ان کے اوپر زور زبردستی کر کے اپنے اخلاق کو خراب کروں. تو عمل کریں گے انشاءاللہ. جن کے بیوی نہیں ہیں وہ کیا انشاءاللہ کہہ رہے ہیں؟ آئندہ کا ارادہ کرو. نکاح، نکاح جو ہے اس سے نصف ایمان مکمل ہوتا ہے. جس نے نکاح نہیں کیا، عمر ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. اور بیویاں یہ عہد کریں، بیویاں یہ عہد کریں کہ اپنے شوہروں کی تابے داری کریں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز، شوہر ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو. لیکن یہ بات کیوں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ شوہر کا مقام بتلانے کے لیے، کہ شوہر کا مقام کیا ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، یہ بتلانے کے لیے. تو شوہر عورت کو چاہیے کہ اپنی عقل نہ لڑائے کہ تم نہیں، میں جانتی ہوں. یوں بہت سی عورتوں میں ہوتا ہے، آپ کو تو کچھ نہیں آتا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہو رہا ہے زمانے میں، یہ ہو رہا ہے، فلانے کی دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، آپ کہاں بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں بھائی، ہمارے شوہر کی یہ مرضی ہے، ہمیں یہی کرنا. ہاں اگر شوہر خلاف شریعت کام کا حکم دے پھر اس کی بات نہیں ماننی، پھر بھی گستاخی، بے ادبی، زبان درازی نہیں کرنی، اللہ رسول کا حکم ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر شوہر عورت کو حکم دے کہ یہاں سے یہ پتھر اٹھا کے اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر رکھ دے تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. کیا مطلب کہ بظاہر اس میں کوئی عقل والی بات نہیں ہے، یہ پتھر یہاں پڑا ہے وہاں پڑا ہے برابر ہے، مگر وہ ایسا ہی کرے اور اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف گھر سے باہر نہیں نکلے اور اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کچھ خرچہ نہیں کرے. ہاں اگر اس کا شوہر اس کو تنگ رکھتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا ہے، پھر اس کی حدود ہیں، وہ شوہر کی جیب سے خرچہ نکال سکتی ہے. تو غرض یہ کہ مردوں کے لیے کیا کام ہے کہ عورت اگر ٹھیک نہیں چل رہی ہے تو اس کے ٹیڑھے پن پہ صبر کرے، صبر کرے اور اس کی باتوں کو برداشت کرے اور پھر بھی اس سے محبت کرے اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اس کی دلداری کرے، اس کی خواہشات کا احترام کرے، اس کے جذبات کا احترام کرے، اپنے رویے سے، اپنے قول سے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اس کو تکلیف پہنچے. اور عورتوں کے کیا ذمے ہیں کہ 100% اپنے شوہروں کی تابع داری کا ہے، ان کی مرضی کے خلاف کام نہ کریں، ان کی منشا کو سمجھیں، ان کی مرضی کو سمجھیں، ان کی طبیعت کو سمجھیں کہ ان کی طبیعت کو ہماری کون سی بات ناگوار گزرتی ہے، ہم وہ کام نہیں کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ شوہر بتلائے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے یہ چیز نہیں پسند ہے. نیک اور شریف اور اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کا مزاج سمجھے، اس کے آنکھ کا اشارہ سمجھے، اس کے چہرے سے پہچان لے کہ اس کو یہ بات ناگوار ہے یا اس کو یہ بات محبوب ہے. اسی طرح مرد کو بھی یہی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تو مجھ سے رو اٹھ جاتی ہے تو میں پہچان لیتا ہوں، اور جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو بھی میں پہچان لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیسے بیمار، کیسے آپ پہچان لیتے؟ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جائیے، اپنی بیویوں کا ایسا خیال رکھنا، ایسی دلداری کرنا، ایسے ان کے رویے سے سمجھ جانا، اشاروں سے سمجھ جانا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم میں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیا چاہتے ہیں ہم اپنی عورتوں سے؟ ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تو مجھ سے روٹتی ہے تو کہتی ہے وربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. عرب میں یہ رواج تھا، ایک انداز ہوتا ہے، جب بہت زیادہ خوشی کی کوئی بات ہوتی ہے یا بہت زیادہ کوئی تاکید والی بات ہوتی ہے تو واؤ استعمال کرتے ہیں، وربی کعبہ، مطلب کہ رب کعبہ کی قسم، واؤ جو ہے قسم کو ظاہر کرتا. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام سے نسبت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر نسبت نہیں کی ہے. رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اپنی نسبت ظاہر نہیں کی، نسبت تو کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی کہتی ہے رب محمد، محمد کے رب کی قسم، تو مجھ سے اپنی نسبت، اپنا تعلق ظاہر کرتی ہے جب خوش ہوتی ہے. تو ایسے اشاروں کو سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک کا یہ خاصہ تھا، لیکن آپ نے ہمیں تعلیم فرمائی کہ ہمیں عورتوں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے. اب رکھو گے خیال؟ ہاں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دل کے ارادوں کو جان رہا ہے. یہ مت سمجھنا کہ پیر سے تو ہم نے وعدہ کر لیا، اب ہماری مرضی ہے، پیر تو گھر میں نہیں ہے، اللہ تو ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اللہ کا راستہ چلنا ہے تو ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم اپنائیں. محض نمازیں نہیں، بلکہ نماز بھی پڑھنی ہے تو طریقہ کس کا چلے گا؟ کس کا چلے گا بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر زکات دینی ہے تو، نماز پڑھنی ہے تو، روزہ رکھنا ہے تو، سونا ہے تو، جاگنا ہے تو، کھانا ہے تو، پینا ہے تو، طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آدمی قیمتی بن جاتا ہے، اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خلاف چلتا ہے وہ آدمی بے قیمت ہو جاتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے، خدا کی نظروں میں یہ شخص ذلیل ہے، ذلیل ہے، چاہے کتنا ہی عبادت گزار ہے. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، وہ یہ شخص اللہ کے دربار میں ذلیل ہے، کمینہ ہے. یہ آدمی کیا اپنی بزرگی کو لیے پھرتے ہو؟ کیا ہم اپنے لمبے کرتوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا ٹوپیوں کو دیکھتے ہیں؟ خدا کے دربار میں وہی قیمتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے.
مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا چاہتے ہیں یہ تیری مدد کا صدقہ میری جان ناتوا کا تیرے غم پہ صبر کرنا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ ہے تیرا جذب تنہا میرا نالے ندامت تیرے سنگ درد کرنا یہ تیری عطا ہے یا رب یہ ہے تیرا جذب تنہا میرا نالے ندامت تیرے سنگ درد کرنا میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی.
بعض لوگ گناہوں کو اتنا سر پہ لے لیتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا, او ہو بہت بہت یہ کیا ہو گیا, ہم سے کیوں گناہ ہو گیا. یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے, تکبر کی علامت. ارے بھائی انسان ہے, غلطی تو ہو جاتی ہے. سر پہ چڑھا لینا, کام کیا کرنا ہے وہ تو کر نہیں رہے ہیں, اس پریشانی میں کہ گناہ ہم سے کیوں ہو گیا, اور کام کیا کرنا ہے گناہ ہو گیا اللہ سے توبہ کرنا, معافی مانگنی ہے, مگر وہ اس کو لیے بیٹھے ہیں ہم سے گناہ کیوں ہو گیا. جیسے یعنی کہ ہم تو بالکل فرشتہ ہیں, معصوم ہیں, ہم تو ہم سے گناہ کیوں ہو گیا. کوئی یہ انوکھی بات نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے تھے بشر ہے نا بشر, تو با کے ساتھ شر لگی ہوئی, شر لگی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, مگر اس شر کو خیر بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتلا دیا. شر کو خیر بنانے کا طریقہ, شراب کو حلال کرنے کا طریقہ. شراب حلال ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, حرام ہے, ہمیشہ حرام رہے گی. لیکن اس کو حلال بنانے کا طریقہ بتا دو, سرکہ ملا دو اس میں, ساری شراب سرکہ بن جائے گی, حلال ہو جائے گی. اسی طرح سے شر کو خیر بنانے کا کیا کیمیکل ہے, اس میں توبہ کا کیمیکل ڈال دو, توبہ کی ڈی ڈی ٹی چھڑک دو شیطان کے اوپر, توبہ کر لو. سر پہ خاک ڈالتا ہوا شیطان بھاگ جاتا ہے کہ میں نے اس سے گناہ کرایا, اس نے توبہ کر کے تو اور پہلے سے زیادہ اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا, یہ لیے بیٹھے ہیں اپنے گناہ, ہائے ہم سے گناہ کیوں ہو گیا. یہ تکبر ہے, گناہ تو ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم خطاؤن, تم سب کے سب کثیر الخطا, خطا مانے کثیر الخطا, بہت خطا کرنے والے ہو, بہت خطا, قدم قدم پہ خطا ہوگی تم سے. لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون, تم میں سب سے بہترین خطا کار ہوئے ہیں. وہ خطا کار بھی کوئی بہترین ہو سکتا ہے, شراب بھی کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے, مگر توبہ کی برکت سے شر کو خیر بنا دیا, خطاؤں کو خیر بنا دیا, خطا کار کو اچھا بنا دیا توبہ نے. خیر الخطائین التوابون کہ بہترین خطا کار وہ ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خطائیں کرو, مگر اصلی بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لیتا ہے, کثرت سے توبہ کرتا ہے, بار بار توبہ کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو کرنے کا کام کرو, جہاں میرے شیخ فرماتے تھے جہاں پر گناہ صادر ہو جائے, خطا ہو جائے, اسی زمین پر جلدی سے استغفار کر لو, تاکہ جو زمین گواہ بنی کہ اس نے گناہ کیا تھا, وہی زمین قیامت کے دن گواہی دے کہ اللہ اس نے توبہ بھی کر لی تھی. دیر مت کرو توبہ کرنے میں, ذرا آنکھ خراب ہو گئی, غلط جگہ اٹھ گئی, غلطی سے اٹھ گئی, بھول گئے تھے, اسی وقت نگاہ نیچی کر کے فوراً اللہ سے معافی مانگو, نادم ہو جاؤ, معاف ہو جائے. تو ہمارا کام یہی ہے, ہمارے گناہوں کی تلافی کا کیا طریقہ ہے, توبہ کرنا.
میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی, تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا.
حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہ اتنے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کیسے بخشے گا, یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے کہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا ہوا سمجھنا. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کہ ایک بیل بہت ہی موٹی کھال والا سانڈ, اس کے اوپر ایک مچھر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کو, اور اڑنے کے بعد اس نے بیل سے کہا, بیل رے بیل معاف کرنا, آپ کی پیٹھ پہ میں بیٹھ گیا تھا. وہ ہنسے گا کہ ظالم تیرے بیٹھنے سے 1000 مچھر میرے اوپر بیٹھ جائے, مجھے تو کچھ پتا بھی نہیں چلتا. تو اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. تو جہاں خطا ہو جائے معافی مانگو. شیطان جگہ جگہ بہکاتا ہے کہ تم اتنے گناہ کرتے ہو, تمہیں اللہ کیسے بخشیں گے. ہرگز اس کی اس دھوکے بازی میں مت آنا. بس ایک کام کرنا, گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگنا, ہمارا کام یہی, بار بار معافی مانگنا ہمارا کام یہی, معافی مانگتے رہنا.
میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی, تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا, تیری شان جب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے, تیری شان جب ہے یہ تیری بندہ پروری ہے, میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا, میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا.
آپ کی شعر ہے,
کسی اہل دل کی صحبت.
چلو آخری شعر پہ ہی کہا, کسی نے سبحان اللہ تو کہا. آخری شعر پہ چھٹی ہونے والی ہوتی ہے نا, جیسے بچے مدرسے کی گھنٹی بجتی ہے کیسے وہ چلتے کودتے خوشی سے جاتے ہیں. آخری شعر پہ کسی نے سبحان اللہ کہا, کچھ تو کہا چلو منہ سے.
کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا.
اسے وہ محبت حاصل ہو گئی, وہ جذبہ, وہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے, اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہے. سردی ہو ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتا ہے کہ بھائی اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے. نیند کو مغلوب کرتا ہے اور بیداری کو غالب کرتا ہے, جاتا ہے اللہ کے دربار میں. یہ شوق اور یہ جذبہ پیدا ہو گیا کسی اللہ والے کی صحبت سے. اور جس گناہ سے بچنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, لوگ کیا کہیں گے, مخلوق کیا کہے گی, یا طبیعت نہیں چاہتی, طبیعت گناہوں پر راغب ہے, لیکن اللہ والوں کی صحبت سے یہ اس میں جذبہ اور شوق اور قوت پیدا ہو گئی کہ ہم اللہ کو کسی قیمت پہ میں ناراض نہیں کروں گا, یہ اللہ پہ مرنا ہوں گے.
کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا, ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستو, نگاہ کی سختی سے حفاظت کرو. مردوں کو چاہیے کہ تمام نامحرم عورتیں اور جو رشتہ دار ہیں نامحرم, ان سے بھی پردہ کرے. 3 طرح کی دوری. اسی طرح سے عورتوں کے لیے لازم ہے کہ غیر مردوں سے پردہ کریں اور 3 طرح کی دوری اختیار کریں. سارے جو رشتہ دار ہیں ان میں بھی غیر محرم ہوتے ہیں, اجنبی مرد ہوتے ہیں. جس طرح سے عورتوں کے لیے پھپا ہے, خالو ہے, جیٹھ ہے, دیور ہے اور تمام کزنز ہیں, ان سب سے پردہ کرنا فرض ہے. اسی طرح مردوں کے لیے بھابھی سے سالی سے چچی سے مومانی سے اور اسی طرح تمام کزن سے جتنے بھی نامحرم رشتے ہیں ان سے تین طرح کی دوری اختیار کرنا، عیناً قلباً اور قالباً، آنکھ سے بھی دور، دل میں بھی ان کا خیال نہ ہو، جسم سے بھی دور جہاں تک ممکن ہو سکے. اور اگر ایک گھر ہے اس میں نامحرم رشتے ہیں اس میں کس طرح رہنا ہے ہم سے پوچھ لو، کسی اللہ والے سے پوچھ لو، عالم سے پوچھ لو، ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات بتلا دیں گے کہ ایک گھر میں چھوٹا گھر ہے، پردہ مشکل ہے، غیر محرم بھی ہیں، کس طرح رہنا چاہیے. شریعت نے ہر چیز کا طریقہ بتلایا. اور بے ریش لڑکوں سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عورتوں کے فتنے سے جو عشق مجازی ہے اس سے زیادہ بڑا فتنہ بے ریش لڑکوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ عورت تو کبھی نہ کبھی حلال ہو سکتی ہے، یہ مرد کبھی حلال نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اس کی سمجھ بھی ہمیں عطا فرمائے. بعض لوگوں کو سمجھ ہی نہیں، ابھی تک بعض لوگ ایسے ہیں جو کہہ کہ ہم تھک گئے، بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو وہ احتیاط نہیں پیدا ہوئی، خیال بھی نہیں ہے اس طرف. یہ بہت خطرناک فتنہ ہے اور اس کے بڑے گھناؤنے نتائج سامنے آ رہے ہیں، بڑے گندے اور غلیظ یہ فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. غیر مسلموں نے تو اس کو جائز بھی کر دیا ہے، مرد سے مرد کی شادی کو، عورت سے عورت کی شادی کو، تو ان کا کیا کہنا ہے، وہ تو جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں. پیخانے کے مقام پر جو ہے وہ عاشق ہیں اور گندگی کے وہ عاشق ہیں. قوم لوط پر یہی عذاب آیا تھا اسی بات پر، مگر افسوس کہ اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو تین طرح کی دوری ہو، نامحرم عورتوں سے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے نامحرم مردوں سے، اور بے ریش لڑکوں سے جن کی ابھی داڑھی قدرتی طور پر نہیں آئی ہے، جو نوجوانی میں قدم رکھتے ہیں یا اس سے پہلے. بعض اوقات فقہا نے لکھا ہے کہ 7-8 برس کے لڑکوں سے سن مشتہات شروع ہو جاتی ہے. جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے تو وہ چھوٹے لڑکوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ گندگی گندے کام کر جاتے ہیں. زیادہ ہو جاتا ہے نا، زیادہ ہو گیا. ہاں دیکھیں مولانا کہہ رہے ہیں یہ جہاں دیدہ آدمی ہے، اتنے عمر رسیدہ ہے. میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر بڈھا پیر ہے نا، تو یہ شاید بڈھا ہی پیدا ہوا ہے، اس نے جوانی دیکھی ہی نہیں، نہ بچپنا دیکھا نہ جوانی دیکھی، اس کو کیا پتا یہ تو بڈھا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں پیدا ہی بڈھا ہوا ہے. ارے بھائی ہم نے بھی بچپن سے چھوٹے ہم پیدا ہوئے، پھر بڑے ہوئے، آہستہ آہستہ جوانی کا بھی ہم گزار چکے ہیں. اب ہم جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ تجربہ کار ہو جاتے ہیں، وہ راستے سارے رنگ دیکھ چکے ہوتے ہیں، تب وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ غلط ہے. ورنہ جوان آج کل کے سمجھتے ہیں ان کو کیا پتا جوانی کا کیا مزہ ہوتا ہے، گناہوں کا کیا مزہ، ان کو کیا معلوم ہے تو بڈھے ہیں. ارے بھائی ہم نے بھی تو جوانی دیکھی ہے، تب تو بوڑھے ہوئے ہیں نا، ڈائریکٹ تو بوڑھے نہیں ہوئے. تو دیکھو اتنے عمر رسیدہ مولانا یہاں کے بزرگ آدمی کو بتا رہے ہیں، اس زمانے میں اور بڑھ گیا ہے فتنہ. تو اس سے بہت بچنا ہے. بے ریش لڑکے کی عمر 7-8 برس سے، فقہا نے لکھا ہے، میری بات نہیں، فتوا ہے اس میں. اور نہ اس میں رنگ کی کوئی قید ہے، گورے کالے کی کوئی قید نہیں. جس پہ دل آ جائے، شیطان جس پہ مسمرزم کر دیتا ہے، ہیپنٹائز کر دیتا ہے. تو اس سے بہت بچنا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھو کہ جو ہے یہ حسن مجازی ہو، عشق مجازی عورت کا یا امرد لڑکے کا، اس کو امرد کہتے ہیں اصطلاح میں، جو لڑکے ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، نوجوان ہیں یا جوان ہو گئے ہیں لیکن ان کے قدرتی طور پر داڑھی نہیں آئی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ امرد. امرد امرود نہیں، امرود نہیں. ایک شخص نے سے ہمارے حضرت نے پوچھا کہ بھائی اس کا مطلب سمجھتے ہو امرد؟ کہا کہ جی امرود یا امرد دھارا. امرد دھارا یہ وہ نہیں ہے، الف میم را دال امرت. اب سمجھ گئے؟ تو امرت لڑکوں سے احتیاط بھی بہت ضروری ہے، ان کو دیکھو مت، ان سے مسافہ نہ. ہمارے بزرگوں نے ان سے مسافہ نہیں کیا، بیٹھے مجلس میں بیان سننے آئے، دائیں بائیں بیٹھے، ایک دم نظر کے سامنے نہ بیٹھے. مدرسے میں استاد پڑھائے تو وہ کیسے پڑھائے؟ اس کے کلاس میں بہت سے بیریش لڑکے ہوتے ہیں، بہت سے قومیں ایسی ہیں جن کی قدرتی داڑھی نہیں آتی ہے، تو کیا وہ مجرم ہیں؟ کیا وہ معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہیں؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. میں ہماری اولاد ہیں، ہمارے بچوں کی طرح. طریقہ بتلا دیا شریعت نے کہ دائیں یا بائیں بیٹھیں، تو ہمارے حضرت سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت ہم پڑھاتے ہیں اور امرد لڑکے ہوتے ہیں ہم کیا کریں, تو فرمایا کہ جو حسین لڑکے ہیں ان کو دائیں بائیں بٹھاؤ تاکہ حاشیہ جو ہے وہ جلی نہیں ہوتا, حاشیہ جو ہے وہ ادھر ادھر کر دو اور جو غیر حسین ہیں ان کو سامنے بٹھا دو, تو متن جلی ہوتا ہے حاشیہ جلی نہیں ہوتا, ان کو دائیں بائیں بٹھا دو اور نگاہ سے مت دیکھو, زبان سے پڑھاؤ, دل سے پڑھاؤ, دماغ استعمال کرو, طریقے بتا دیا, عمل کرنا ہمارا کام ہے. تو تین طرح کی دوری اختیار کرنی ہے. اور اپنی آج کیا سیکھا, اپنی بیویوں کو ہم آرام سے رکھیں گے, اور جن کے بیویاں نہیں ہیں وہ ارادہ کر لو کہ جب اللہ ہمیں دیں گے تو ہم اسے آرام سے رکھیں گے, انشاءاللہ نیت کا ہی ثواب ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. ہاں ایک بہت ضروری بات اور بھی ہے, وہ یہ کہ کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. کسی کا گناہ ہے, کوئی عورت کو دیکھا کہ ابھی پردہ نہیں کر رہی, ارے بھائی ہمارے اپنے تقوا کا کچھ پتہ نہیں, کیا کل ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ دل پلٹ جاتا ہے. کوئی پردہ نہیں کر رہی اس کو حقارت سے مت دیکھو, کسی کے داڑھی نہیں اس کو حقارت سے مت دیکھو, کوئی بے نمازی ہے اس کو حقارت سے مت دیکھو. معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے. اللہ کے علم میں ہو سکتا ہے کہ وہ علم الہی میں اللہ کا ولی نکلے, خاتمہ اس کا بخیر ہو جائے, اور معلوم نہیں ہمارا خاتمہ علم الہی میں کیسا ہے. اس لیے کسی کو حقارت سے مت دیکھا کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الہ العالمین جو عرض کر دیا اپنے قلب سے قبول فرما. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے اور گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے, ہم کو بھی جذب فرما لے, ہماری اولادوں کو بھی جذب فرما لے. اللہ ہماری اولادوں کو, ہم کو بھی ہماری اولادوں کو بھی اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے. برے ماحول سے, بری صحبت سے, برائیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ قدم قدم پر برائیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں, کہیں گندگیاں کیبل کی ہیں, کہیں نیٹ کیفے ہیں, کہیں اسمارٹ فون کے فتنے ہیں, کہیں نشے کے فتنے ہیں, کہیں بدکاری کے اڈے ہیں, کہیں شراب خانے ہیں. لیکن اے اللہ جس پر آپ کا فضل ہو جائے اور آپ کی رحمت کا سایہ ہو جائے وہ بچ جائے گا, یقیناً بچ جائے گا. اے اللہ آپ ارادہ فرما لیں, ہم پر اپنی رحمت اور فضل کا سایہ فرما دیں. اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرما دیں, گناہوں سے نفرت عطا فرما دیں, گناہوں کو معاف فرما دیں. اے اللہ ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا دیں, سنتوں کا عشق عطا فرما دیں. ایک ایک لمحے پر اے اللہ, ایک ایک قدم پر ہماری مدد و نصرت فرما, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, اور سنتوں کی برکت سے اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے, اور بیجا غصے سے اور ناچاہتیوں سے, نا اتفاقیوں سے, لڑائی جھگڑوں سے ہر گھر کی حفاظت فرما, پیار اور محبت نصیب فرما, اطاعت نصیب فرما, حقوق کی ادائیگی نصیب فرما, دلوں کی دلداری نصیب فرما, خوش اخلاقی نصیب فرما. اے اللہ ہر مومن کے ساتھ خوش اخلاقی نصیب فرما, خصوصاً اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی نرم سلوک کی توفیق نصیب فرما, انتہائی خوش اخلاقی کی توفیق نصیب فرما, محبت محبت کی توفیق نصیب فرما, اولادوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما, ان کے ساتھ بھی محبت کے رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرما, ان کے جائز خواہشات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے, اور نفس و شیطان کے مکر و فریب سے میری بھی, میرے گھر والوں کی بھی, میرے دوستوں کی, ان کے گھر والوں کی, اور تمام مسلمانوں اور ان کے گھر والوں کی اے اللہ حفاظت فرما. اور اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق نصیب فرما, سنتوں پر جان دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما. اللہ اپنی محبت اور معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. جس بھائی بہن کو جو بھی پریشانی ہو اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, تمام مسائل کو حل فرما. اے اللہ مصیبتوں کو بدل دے عافیت کے ساتھ, بیماریوں کو بدل دے صحت کے ساتھ, تنگی کو بدل دے فراخی کے ساتھ. اے اللہ الجھن کو بدل دے سلجھن کے ساتھ. اے اللہ ہم سب کو آخرت دارین نصیب فرما اور ہم سب کو فلاح دارین عطا فرما، اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے ملک سے سود کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دے، رشوتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دے، عادل حکمران نصیب فرما دے، رعایا کو بھی اے اللہ ظلم سے بچا لے، اور اے اللہ رعایا کو بھی حکمرانوں کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ حکمرانوں کا ادب اور اطاعت نصیب فرما، اور اے اللہ ہم کو اسلام پسند بنا دے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر اسلام کو پسند نہیں کرتے، اللہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حکمران نصیب، ہمیں ایسے حکمران مسلط ہو جاتے ہیں جو ہر وقت جو ہے وہ خلاف شریعت کام اور ظلم اور جور اور زبردستی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عدل و انصاف کی توفیق نصیب فرما، شریعت اور سنت کے نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں شریعت اور سنت کا نظام عطا فرما، سچا راستہ عطا فرما، ہمارے ملک کی دشمنوں سے حفاظت فرما، سازشیوں سے حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ یہ جو مہنگائی کی صورت میں قحط آ گیا ہے، سیلاب کی صورت میں قحط آ گیا ہے، اور ہماری شامت عمل سے یہ سب کچھ ہوا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنا ہدایت عطا فرما دے، اور اللہ اس پر استقامت نصیب فرما دے، اور یہ مہنگائی کا وبال اور طرح طرح کی بیماریوں کا وبال، مصیبتوں کا عذاب کا وبال، بے روزگاریوں کا وبال، طرح طرح کی پریشانیوں کا وبال، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر اس وبال کو ہم سے اٹھا لے، اور ہم کو رحمتوں کے ساتھ برکتوں کے سائے میں، اپنے فضل کے سائے میں جینا مرنا نصیب فرما۔ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ کافروں کو بھی تو ایمان دے دے اور ان کو بھی جلد فرما لے، اور ہم سب کو اے اللہ اپنا عاشق اور دیوانہ بنا لے۔ اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما، تمام مقاصد حسنہ کو پورا فرما، جس کے دل میں جو بھی مقصد حسنہ ہے، جائز مقصد ہے، اس کو پورا فرما۔ اور اے اللہ ہمارے دینی مدارس کی، مساجد کی، دینی اداروں کی، تبلیغی جماعت کی، خانقاہوں کی اور مدارس کی، اور تعلیم قرآن کے مدارس کی، غرض جہاں جہاں دین کی محنت جس شعبے میں بھی ہو رہی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ غیب سے مدد و نصرت فرما، سازشیوں سے، حاسدین سے، اور نا اتفاقی سے، اور ایک دوسرے سے حسد سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو بچا لے، ہم میں اتفاق نصیب فرما، تعصب کو دور کر دے، ہر مسلمان کو ایک اور نیک کر دے، اے اللہ آپس میں بھائی چارہ اور اتفاق نصیب فرما۔ اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔